الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، کچھ عرصے سے حدیث جبرائیل کا بیان چل رہا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ایک اجنبی انسان کی شکل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے، اور اس انداز سے حاضر ہوئے کہ سارے صحابہ کرام جو موجود تھے ان کی توجہ ان کی طرف لگ گئی، کیونکہ مدینہ منورہ ایک چھوٹی سی بستی تھی، اس میں ہر ایک دوسرے کو پہچانتا تھا، تو یہ صاحب ایسی شکل میں آئے کہ کوئی ان کو پہچان نہیں رہا تھا، اور کپڑوں وغیرہ پر کوئی سفر کی علامتیں بھی نہیں تھیں جس سے معلوم ہو کہ کوئی مسافر آیا ہے، اس لیے صاحب اکرام کو اچمبا ہوا اور توجہ کے ساتھ ان کی حرکات و سکنات کو دیکھنے لگے. وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کچھ سوالات کیے، جن کے جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے. ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اسلام کیا ہوتا ہے، دوسرا سوال یہ تھا کہ ایمان کیا ہوتا ہے، تیسرا سوال یہ تھا کہ احسان کیا ہوتا ہے. ان سوالات سے جو جواب حضور نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے، اس کا کچھ بیان پچھلے اجتماعات میں بقدر ضرورت اللہ جل جلالہ کی توفیق سے ہو چکا ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب چوتھا سوال حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ کیا کہ فاخبرنی عن الساعہ، کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے، اور مطلب یہ تھا کہ مجھے یہ بتائیے کہ قیامت کب آئے. تو اس کے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ مل مسئول عنہا باعلم من السائل، کہ جس تم قیامت کے بارے میں جس سے پوچھ رہے ہو کہ کب آئے گی، وہ خود پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. یعنی جس طرح تمہیں پتا نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، اسی طرح مجھے بھی پتا نہیں. یہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھ خاص رکھا ہے کہ قیامت کا وقت کیا ہے، کس وقت آئے گی. لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، وہی جب آئے گی تو وہ قیامت کو ظاہر فرمائے گا، اسی کے پاس علم ہے، میرے پاس اس کا علم نہیں. لیکن جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے بارے میں جب بھی کسی سے کچھ پوچھا جائے گا، کسی سے بھی، تو کب آئے گا؟ تو جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ علم نہیں رکھے گا. جس کا حاصل یہ ہے کہ جس طرح مجھے، میں کس وقت آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے پتا نہیں ہے، تو آئندہ بھی اس کا پتا ہونے کا کوئی راستہ نہیں، آئندہ بھی اس کا علم نہیں ہوگا کہ کب آئے. کیونکہ یہ علم وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھ پاس رکھا ہے، کسی اور کو یہ نہیں بتایا کہ کب آنے والی ہے. آئے گی ضرور، اور اس کے آنے میں کوئی ادنا شک نہیں. قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کے یقینی ہونے کو بیان فرمایا، لیکن ساتھ ہی قرآن کریم نے ہی جگہ جگہ یہ ارشاد فرمایا کہ اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کب آنے والے. یہ جواب دیا تاکہ یہ بات ختم ہو جائے کہ یہ فکر کہ کب آئے گی یہ ختم. کیونکہ اللہ تعالیٰ خود لائیں گے جب آئے گی، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوگی، جب اس کی مصلحت کا تقاضا ہوگا اس وقت آ جائے گی. اس فکر میں نہ پڑو کہ کیا تاریخ ہوگی، کون سا دن ہوگا اور کس تاریخ میں آئے گی. اس پر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے پوچھا کہ فأخبرنی عن أماراتها، کہ اچھا اگر قیامت کا ٹھیک ٹھیک وقت نہیں بتایا جا سکتا کہ کب آئے گی، تو آپ ذرا یہ بتائیے کہ اس کی علامتیں کیا ہوں، کون سی علامتیں ہیں جن کو دیکھ کر ہمیں یہ اندازہ ہو کہ اب قیامت آنے والی ہے. جب بھی کوئی واقعہ ظہور پذیر ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کی علامتیں ہوتی ہیں جس سے کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ شاید اب وقت قریب آ گیا ہے. بارش ہونے والی ہوتی ہے تو بادل چھاتے ہیں، بادل دیکھ کر آدمی اندازہ لگاتا ہے کہ بارش آنے والی ہے. کوئی آدمی جو ہے کسی کی موت کا وقت آ رہا ہوتا ہے تو بیماریاں آ جاتی ہیں، ان کو اس سے کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ شاید وقت آ گیا ہو. تو اسی طرح قیامت کا ٹھیک ٹھیک علم تو سوائے اللہ جل جلالہ کے کسی اور کو ہے نہیں، لیکن آپ یہ بتائیے کہ علامتیں کچھ ہمیں بتا دیجئے تاکہ ان کو دیکھ کر یہ پتا لگ سکے کہ اب قیامت قریب آ رہی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کچھ علامتیں بیان کی. ایک علامت پہلے یہ بیان فرمائی کہ ان قریب الامت ربتہا، کہ قیامت کی ایک علامت یہ ہوگی کہ ایک باندی اپنی مالکہ کو جنے گی. باندی اپنی مالکہ کو جنے گی، یعنی ماں باندی اور بیٹی مالکہ. کیا مطلب اس کا؟ یہ ماں باندی ہو جائے گی اور بیٹی مالکہ ہو جائے گی. اس کا مطلب محدثین نے اور علماء کرام نے یہ بیان فرمایا کہ ایسا زمانہ آ جائے گا کہ اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ غلام اور باندیوں جیسا سلوک کرے گا. ماں کی بیٹی جس نے اس کو جنا، جس نے اس کو پالا پوسا، جس نے اس کو پروان چڑھایا، وہ اپنی ماں کے ساتھ ایسا معاملہ کرے گی جیسے کہ ایک باندی کے ساتھ کیا جاتا ہے، اپنے غلام کے ساتھ کیا جاتا ہے. یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت بیان فرمائی سرکار دو عالم. یعنی لوگ جو ہیں وہ اسلامی تعلیمات سے، اسلامی اخلاق سے، اسلامی آداب سے اتنے دور چلے جائیں گے کہ جس چیز کو شریعت نے تمام حقوق العباد میں سب سے اولیت دی ہے وہ ہیں ماں باپ لوگ. سارے حقوق العباد جتنے بھی ہیں بندوں کے جو حقوق انسان کے ذمہ عائد ہوتے ہیں تو ان میں سب سے اعلیٰ ترین حق جس کی جگہ جگہ تاکید فرمائی گئی ہے وہ ہے والدین کا حق. تو والدین کے ساتھ ان سے سلوک کرو, ان کا ادب کرو, ان کی تعظیم کرو, حتی الامکان ان کی بات مانو جب تک وہ کوئی معصیت کا گناہ کا حکم نہ دیں, ان کی بات مانو. ان کے ساتھ بر الوالدین یعنی والدین کے ساتھ ان سے سلوک کے سر پیش آؤ, ان کی خدمت کرو. یہ سارے احکام بھرے پڑے ہیں قرآن و حدیث میں, والدین کی خدمت, ان کی اطاعت, ان کے ساتھ ان سے سلوک. یہاں تک فرمایا ایک حدیث میں افضل الاعمال, اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ ایک صاحب کے جواب میں سرکار دو عالم صاحب نے فرمایا سب سے افضل عمل اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. یہاں تک فرمایا کہ اولاد اپنے ماں باپ کو اگر ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھے تو ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھنے پر ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے. کتنی تاکید فرمائی, کتنی بڑی فضیلت. اور جہاں تک فرمایا قرآن کریم نے کہ اگر والدین مشرک بھی ہوں, کافر بھی ہوں, فاسق و فاجر نہیں, مشرک کافر, تو کفر میں تو ان کی بات نہیں مانگی لیکن وہ صاحب ہما فی الدنیا معروفا, دنیا کے اندر ان کے ساتھ معاملہ نیکی کا کرو, محبت کا کرو, حسن سلوک کا کرو, اگرچہ کافر ہو والے تھے. کتنی زبردست تاکید فرمائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے ایک مرتبہ پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ اکبر القبائر کیا ہے, یعنی سارے کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اکبر القبائر کیا ہے؟ تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے شرک کے بعد اکبر القبائر سب سے بڑا کبیرہ گناہ حقوق الوالدین, جن والدین کی نافرمانی کو قرار دیا. جو والدین کے آگے نافرمان ہو ان کو ناراض کرے, یہ ہے سب سے بڑا کبیرہ گناہ. تو قرآن و حدیث کی تعلیمات بھری ہوئی ہے والدین کے ساتھ اس کے سلوک کے بارے میں. یہاں تک فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما, اگر ماں باپ میں سے کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے, بڑھاپے کا خاص طور پر ذکر کیا جب بوڑھا ہو جاتا ہے آدمی تو کچھ چڑچڑا ہو جاتا ہے, ایسی باتیں کرتا ہے کہ جس سے کوئی بعض اوقات تنگ ہو جاتا ہے آدمی, ایک ہی بات کو بار بار کہہ رہا ہے بوڑھا جب ہو جاتا ہے تو بہت سی اس قسم کے عوارض پیدا ہو جاتے ہیں. تو فرمایا کہ بوڑھے اگر ہو جائیں والدین یا ان میں سے کوئی ہے تو فلا تقل لہما اف, تو ان کو اف تک نہ کہو, ولا تنہرہما ان سے جھڑک جھڑک کر بات نہ کرو, وقل لہما قولا کریما ان سے بات کرو تو عزت کے ساتھ بات کرو, واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ اور ان کے آگے اپنے آپ کو ذلیل کرو ماں باپ کے آگے, وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اور یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ ان کے اوپر رحمت نازل کیجیے جیسے کہ انہوں نے مجھے چھوٹے سے بڑا کیا. تو بڑھاپے کے اندر ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے بےچارے ماں باپ کرنے خود کرنے کرنے کے لائق نہیں رہے, کوئی کام کرنے کے لائق نہیں رہے, گھر میں بیٹھے ہیں, عقل میں بھی فرق آ جاتا ہے, سمجھ میں بھی فرق آ جاتا ہے, چڑچڑے ہو جاتے ہیں, بات بات پر غصہ کرنے لگتے ہیں, ایک ایک بات کو بار بار کہتے ہیں, لیکن ان سب چیزوں کو گوارا کرو اور کبھی ان کو خوب نہ کہو, کبھی ان کے سامنے جھڑکو نہیں. ہمارے حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مواعظ میں قصہ بیان فرمایا کہ ایک شخص تھا, تو وہ بوڑھا ہو گیا تھا اس کا باپ, اور بڑھاپے میں جیسے میں نے عرض کیا کہ بعض اوقات عقل میں بھی فتور آ جاتا ہے اور آدمی ایسی باتیں کرتا ہے جو سمجھ میں نہیں آتی. تو وہ حضرت نے فرمایا کہ ایک بوڑھا ہو گیا تھا, اس کا بیٹا جوان تھا, باپ تو ریٹائر ہو گیا, کوئی کام نہیں کرتا, گھر میں بیٹھا ہے آرام سے, اور بیٹا بیٹے کے گھر میں رہتا ہے. تو ایک دن بیٹا بیٹھا ہوا تھا, اپنا کوئی کام کر رہا تھا, باپ خالی بیٹھا تھا, تو پوچھنے لگا باپ بیٹے سے کہ بیٹا یہ جو دیوار کے اوپر یہ کیا چیز بیٹھی ہوئی ہے؟ تو بیٹے نے کہا اب جانے کوا ہے, اور یہ کہہ کے پھر اپنے کام میں لگ گیا. تھوڑی دیر کے بعد باپ نے پھر پوچھا بیٹا یہ کیا چیز بیٹھی ہے؟ کہا جی کوا ہے. پھر کام میں لگ گیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر باپ نے ارے بھائی یہ کیا چیز بیٹھی ہے دیوار کے اوپر؟ تو بیٹا چلا گیا, کہنے لگا جی ایسی مطلب آپ کو بتایا کوا ہے یہ. وہ جھلک سے ترنت جو ہے جواب دیا سید آپ کو تین مرتبہ بتا چکا کہ یہ کوا ہے, آپ بار بار گھومنے جا رہے ہیں. باپ خاموش ہو گیا. پھر وہ اندر گیا گھر کے اندر اور ایک ڈائری نکال کے لایا, کتاب. تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ آج میرا بیٹا جو 2 سال کا بیٹا, وہی بیٹا, آج میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے گھر کی دیوار کے اوپر ایک کوا آ گیا تھا. تو اس بیٹے نے مجھ سے 50 مرتبہ پوچھا کہ ابا جان یہ کیا ہے. میں ہر مرتبہ جواب دیتا رہا کہ بیٹا یہ کوا ہے, بیٹا یہ کوا ہے, بیٹا یہ کوا ہے. 50 مرتبہ لا کے بیٹے کو دکھایا, دیکھو ایک وقت وہ تھا کہ تم چھوٹے سے تھے اور تم نے 50 مرتبہ مجھ سے پوچھا, میں نے ہر مرتبہ محبت سے جواب دیا تمہیں تو بیٹا یہ کوا ہے. لیکن مجھ سے میرے 3 مرتبہ کا سوال تم سے برداشت نہ ہوا کہ 3 مرتبہ پوچھا تم جھلا گئے کہ بار بار آپ کو یہ سوال کیے جا رہے ہیں. تو یہ انسان کی حقیقت ہے, وہ اپنا ماضی بھول جاتا ہے کہ مجھے میرے ماں باپ نے کس طرح پالا, ماں باپ نے کیا کیا تکلیفیں اٹھائیں, کس کس طرح مشقتیں اٹھائیں. اور جب ماں باپ کا وقت آتا ہے تو ان کے بڑھاپے کے وقت میں جھلانے لگتا ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما, نہ اف کہو نہ جھڑکو, عزت سے بات کہو. بڑھاپے کا ذکر اس لیے خاص طور پر کیا کہ بڑھاپے میں یہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات, لیکن مشکل کو گوارا کرو بڑھاپے میں. اور صرف اتنا ہی نہیں, وقف لہما جناح ذل من الرحمہ, ذلیل کرو اپنے آپ کو ان کے آگے رحمت ہو جائے. وقل لہما قولا کریما, تو یہ تاکید ہے. ہمارے حضرت کی علمت پر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مواعظ میں حضرت نے فرمایا کہ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنے پیر اور اپنے استاد کی زیادہ عزت کرتے ہیں ماں باپ کے مقابلے میں. جس سے بیعت ہو گئے یا اپنے شیخ سے اطلاعی تعلق قائم کر لیا, تو اس کی عزت, اس کی تکریم, اس کی تعظیم اور اس کے ساتھ اس کا سلوک زیادہ کرتے ہیں اپنے ماں باپ کے مقابلے. لیکن ہمارے حضرت والا فرماتے ہیں, دیکھو حضرت کی تعلیمات ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ ماں باپ کا حق استاد پر بھی مقدم اور شیخ پر بھی مقدم, چیخ پر بھی مقدم. یعنی حضرت فرما دیتے کہ استاد کا حق چیر سے زیادہ ہے اور باپ کا حق ماں باپ کا حق استاد سے زیادہ ہے. لہذا سب سے زیادہ تاکید تو ماں باپ کے حق یہ ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے ادا کیا جائے، ان کی تعظیم میں، ان کی تکریم میں، ان کے ساتھ خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑی جائے. دوسرے نمبر پر استاد آتا ہے، تیسرے نمبر پر شیخ آتا ہے، یا الٹا ہے معاملہ. عملاً اگر کسی پیر کے ساتھ تعلق ہو گیا، شیخ کا شیخ بن گئے، تو وہ بس خدا کے بعد وہی ہے. اور یہ خدا کے بعد ہی میں نے عرض کر دیا، ورنہ بہت ان کا خدا ہی بنا لیا شیخ کو، الحمد للہ جی. لیکن ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ باپ کا حق استاد پر مقدم اور استاد کا حق شیخ پر مقدم. لہذا سب سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے اپنے باپ ماں باپ کی تعلیم و تقریب کا، ان کی اطاعت کا، ان کے ساتھ اسے سلوک کا. ٹھیک ہے، یہ سب کے حقوق ہے، استاد کا بھی ہے، شیخ کا بھی ہے. لیکن یہ نہ سمجھو کہ شیخ کا حق جو ہے وہ مقدم ہو گیا اور ماں باپ کے پیچھے رہ گیا. ہاں ٹھیک ہے، یہ ضرور ہے کہ بھائی ماں باپ اگر کسی ناجائز کام کا حکم دے رہے ہیں یا کسی غلط راستے پر لے جا رہے ہیں تو بے شک نہ مانو ان کی بات. لیکن جہاں تک ان کے سلوک کا تعلق ہے اور ان کے حقوق کی ادائیگی کا تعلق ہے، وہ سب پر مقدم ہے. اللہ جل جلالہ کے بعد سب سے زیادہ حق ماں باپ کا ہے. اور اس بارے میں تو بھائی ہم لوگ بہت ہی سخت غفلت میں مبتلا ہیں. ہر ایک شخص اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھ لے کہ اس کا اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہے، کیا تعلق ہے، کیا واقعی وہ اپنے ماں باپ کے حقوق کو صحیح طریقے پر ادا کر رہا ہے. تعظیم تکریم جیسی کرنی چاہیے ویسی کرتا ہے، ان کی اطاعت جیسی کرنی چاہیے ویسی کرتا ہے، ان کی جو خدمت کرنی چاہیے ویسی کرتا ہے. اگر اس نظر سے نظر ڈال کے دیکھیں گے تو ہر شخص اپنے آپ کو مجرم پائے گا، مجرم پائے گا. حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی شخص اپنے والدین کا حق تو کبھی زندگی بھر ادا کر ہی نہیں سکتا، صحیح معنی میں حق تو ادا ہی نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہے کہ جس نے اپنی طرف سے کوشش کر لے تو کر لے. اور اللہ تعالیٰ نے ماں باپ بنائے اس طرح ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اولاد کی محبت پیوست کی ہوئی ہے، ان کو خوش کرنا کوئی مشکل کام نہیں. ذرا سی بات سے خوش ہو جائیں، ذرا سی بات پر دعا دے دیں اور اس کے نتیجے میں انسان کی عاقبت سنور جائے ذرا سی بات کے اوپر خوش کرنا کوئی مشکل. اسی لیے حدیث میں بد دعا دی گئی ہے. اللہ بچائے، ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی کہ ذلیل اور نامراد ہو بول کر جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کے زمانے میں پائے اور اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکے. بڑھاپے کی حالت میں ماں باپ مل گئے تو اس میں جنت حاصل کرنا اور مغفرت کرانا بہت آسان. ذرا سی محبت کا معاملہ کر لو ماں باپ سے، ذرا سا ان کا دل خوش کر دو، وہ تمہیں دعائیں دیں. اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ جو دعا قبول ہونے والی ہے وہ ماں باپ کی دعا ہے اپنی اولاد کے حق میں. تو اگر ماں باپ کسی بات سے خوش ہو کر دل سے دعا دے دیں گے تمہارے لیے مغفرت کا سامان ہو جائے گا، دین و دنیا کی آخرت کی اصلاح و فلاح کا سامان ہو جائے گا. تو اس واسطے کوئی مشکل نہیں ہے ماں باپ، پورے ماں باپ کی موجودگی میں جنت حاصل کرنا اور مغفرت حاصل کرنا مشکل نہیں. جو شخص اس وقت بھی مغفرت نہ کروا سکے فرمایا نامراد ہو بولتا بس دعا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کو. تو اتنی زبردست تاکید ہے. تو چونکہ فرمایا کہ قیامت کے قریب جا کر اسلامی تعلیمات، اسلامی احکام، اسلامی مزاج و مذاق، اسلامی آداب سب لوگ بھول جائیں گے، اس واسطے نتیجہ یہ ہوگا کہ اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمانی پر اتر آئے گی، نہ صرف نافرمانی پر مذاق اڑائے گی، ان کو ذلیل کرے گی، ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرے گی جیسے کہ آقا اپنی لونڈی کے ساتھ، اپنی باندی کے ساتھ کیا کرتا ہے، ان کو اپنا نوکر سمجھ کر، جہل سمجھ کر ان کے ساتھ برتاؤ کرے گی. یہ آخرت میں فرمایا ایسا زمانہ ہے. اور آ گیا تقریباً آ گیا ہمارے سامنے. یہ ماں باپ سے تو کوئی وقت ہی نہیں, ماں باپ کی کوئی وقت ہی نہیں رہی. اولاد جو ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہے جیسے باندیوں کے ساتھ اور غلاموں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے, بلکہ اب یہ باقاعدہ ہنر بن گیا. ہماری مغربی تہذیب ہمارے اوپر جو مسلط ہوئی ہے اس میں یہ ایک ہنر بن گیا کہ اولاد اپنے ماں باپ کا مقابلہ کرے, ان سے بحث کرے, ان سے مناظرہ کرے, ان کی باتوں کی ترتیب کرے, جس کو باقاعدہ ہنر قرار دے دیا گیا. ہمارے جو ذرائع ابلاغ ہیں ریڈیو اور ٹی وی اور اخبارات اور ان میں جو جس انداز کے مضامین آتے ہیں, جس قسم کی باتیں دکھائی جاتی ہیں اور سنائی جاتی ہیں, اس میں یہ چیز ڈالا جاتا ہے دل میں کہ بڑوں کی عزت نہ کرو, بڑوں کو چاہیے کہ تمہاری بات مانے, نہیں کہ تم بڑوں کی بات مانو. اور خاص طور سے اگر بڑا جو ہے وہ کچھ دیندار ہے اور دین کی عظمت و محبت رکھتا ہے, دین پر عمل کرنے والا ہے, اور اولاد جو ہے وہ مغربی تہذیب میں بری ہوئی ہے, تو وہ اپنے ماں باپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں, پاگل سمجھتے ہیں, اور سمجھتے ہیں کہ ان کو کچھ پتا نہیں ہے, ہم نے پڑھا ہے, ہم جانتے ہیں, اور یہ جاہل ہیں, ناواقف ہیں, بیوقوف. نئی تعلیم اور نئی تہذیب نے یہ ذہنیت پیدا کر دی. اکبر مرحوم نے کہا تھا, اکبر الہ آبادی مرحوم نے, کہ یہ نئی کتابیں جو مغربی تہذیب والی ہیں کہ ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں, ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں. تو وہ پڑھ کے بیٹے سمجھتے ہیں کہ ہمارا باپ خبتی ہے, ہمارا باپ بے وقوف ہے, پاگل ہے. یہ مزاج بن رہا ہے. تو بھائی یہ علامات قیامت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی ہیں وہ اس لیے ہیں کہ بھائی یہ موقع آئے گا تو یہ بلا پھیلے گی, لیکن تم اپنے آپ کو اس سے بچاؤ اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرو. تم ایسے نہ ہو جاؤ کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ غلاموں کے ساتھ, خادموں کے ساتھ, نوکروں کے ساتھ برتاؤ کرنے لگو. یہ علامتیں کس لیے بیان کرتی؟ تو ایک علامت تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ ان تلد الامۃ ربتہا, اور جو جتنا اس علامت کے قریب جائے گا اتنا ہی وہ دین سے دور ہوگا. لہذا جیسا میں نے عرض کیا, ہم یہاں پر جو بیٹھتے ہیں تو وہ در حقیقت کوئی رسمی بات تقریر کے لیے نہیں بیٹھتے, اس لیے بیٹھتے ہیں تاکہ اپنا جائزہ لے کر جہاں کمزوری ہو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں, اصلاح کی کوشش کریں. تو ہر شخص اپنے غریبان میں منہ ڈال کے اپنے حالات کا جائزہ لے کر دیکھے کہ اس کا والدین کے ساتھ سلوک کیسا ہے, جس میں جو کمی ہو کوتاہی ہو اس کو آج ہی سے دور کرنے کی کوشش میں لگ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے, اپنے فضل و کرم سے سب کو توفیق. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ والدین کا معاملہ ایسا ہے کہ جب تک زندہ ہوتے ہیں تو اس وقت تک بسا اوقات دھیان نہیں جاتا, دھیان نہیں ہوتا, قدر نہیں ہوتی. اس واقعے آدمی بے پرواہی میں زندگی گزارتا رہتا ہے ماں باپ کے معاملے میں. جب دنیا سے چلے جاتے ہیں ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے, تو بھائی وہ تو ہر ایک کا تقریباً یہ واقعہ پیش آتا ہے, کبھی نہ کبھی ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھتا ہے, کبھی نہ کبھی اٹھتا ہے. تو اگر دل میں ذرا بھی دین کی کوئی رمق ہے تو اس وقت اتنی شدید حسرت ہوتی ہے کہ میں آپ سے کیا بیان کروں. اس وقت اتنی شدید حسرت ہوتی ہے کہ ہائے ہم نے یہ موقع کس طرح گنوا دیا. ہر وقت ماں باپ موجود تھے, ان کی خدمت کر سکتے تھے, ان کی دعائیں لے سکتے تھے اور اس کے نتیجے میں جنت کما سکتے تھے, لیکن اب دنیا سے چلے گئے, اب کیا کریں. میں نے خود اپنے اوپر بھی بیتی ہے, جب والدین درخایا کر سے اٹھا تو اتنی شدید حسرت اور وہ حسرت آج بھی رہتی ہے کہ حضرت جو اپنے والدین کی خدمت میں ان کی محبت میں ان کی اطاعت میں ان کے حقوق کی ادائیگی میں ہم اس کا اس سے اچیو بھی نہ کر سکے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا, اس کی حسرت ہوتی ہے سبھی. اور ہمارے حضرت والد ماجد مدد صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. ہماری جو دادی صاحبہ تھی الحاظ والد صاحب کی والدہ, عجیب خاتون تھی. اور سچی بات ہے کہ اب جب تصور کرتے ہیں تو خیال آتا ہے کہ واقعی ہم نے کیسی عظیم خاتون کو آنکھوں سے دیکھا اور کوئی قدر نہ. ان کا حال یہ تھا, حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھی, حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی قطب الارشاد, حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھی, ہمارے دادا بھی اور وہ دادی. اور ان کا یہ منظر ہم نے دیکھا, اس وقت نادانی میں کبھی خیال بھی نہیں کیا کہ ان کا کوئی لمحہ کوئی سانس اللہ کے ذکر سے خالی نہیں تھا. ہر سانس سے اللہ 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 کی آواز آئے گا, کوئی سانس ہم نے ان کا اللہ کے ذکر سے خالی نہیں دی. اس حالت میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اتنا اونچا درجہ عطا فرمایا تھا اپنے ذکر کا, ایسی خاتون. اور حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. حضرت مفتی اعظم ہو گئے تھے, ساری دنیا تعظیم تکلیم کرتی تھی, عزت کرتی تھی, اور مشغولیات بھی بہت تھی, مصروفیات بھی بہت تھی, لیکن ان مشغولیات اور مصروفیات میں وقت نکال کر والدہ کی خدمت جا کر ہاتھ پاؤں دبانے کی خدمت انجام دیا کرتے تھے, اور کوشش کرتے تھے کہ اپنے ہاتھ سے وہ خدمت ان کی ہو جائے. لیکن جب ان کی وفات ہو گئی تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے بلکتے ہوئے بلک کر روتے ہوئے دیکھا, اور اس کو فرماتے تھے کہ مجھے ایک حسرت ایسی ہے جو میرے ساتھ قبر میں چلی جائے گی. وہ حسرت یہ کہ آخر زمانے میں جب حضرت والد دادی ہماری دادی صاحبہ بیمار تھی, صاحب فراج تھے, اتفاق سے اس وقت ملک میں ایک ایسا صدیہ کھڑا ہو گیا جس میں دن رات والد صاحب کو مصروف رہنا پڑا. تو انتظام تو سارا کیا ہوا تھا, گھر والے بھی تھے خدمت کے لیے الحمدللہ, اور دوسرے حضرات بھی موجود تھے خدمت کے لیے, لیکن والد صاحب کیونکہ بہت ہی سارے ملک کے ایک عظیم کسی کام میں مصروف تھے, اس واسطے خود سے آنا کم ہوتا تھا. جن میں ایک دو مرتبہ آئے, صبح پوچھی, حال پوچھا, لوگوں کو ان خدمت پر لگایا اور تو فرما دیتے کہ یہ حضرت میں اپنی زندگی بھر مجھے کبھی رہے گی اور قبر میں ساتھ لے جاؤں گا کہ میں نے مکاس کہ میں نے اس وقت سارے کاموں کو آگ لگا دی ہوتی, کاش کہ میں نے اپنے سارے کاموں کو آگ لگا دی ہوتی, اور سارے کاموں کو آگ لگا کر میں صرف اپنی والدہ کی خدمت کے اوپر بیٹھ جاتا, اپنے ہاتھ سے ان کی خدمت کرتا. یہ حضرت ہوتی. تو بھائی حضرت ہوتی ہے جس نعمت کے ہاتھ سے نکل جانے کے بعد. اس وقت حضرت ایسی ہوتی ہے کہ آدمی اس کا مداوا کرنا آسان نہیں ہوتا. اگر اللہ نے اس وقت بھی راستے رکھے ہیں جن کے پاس یہ موقع گزر چکا تو ان کے لیے دعائے مغفرت ہے, ان کے لیے ایصال ثواب ہے, ان کے ملنے جلنے والوں سے تعلق رکھنا ہے, یہ سب حدیث میں طریقے بتائے گئے ہیں. لیکن حسرت وہ چھوٹتی نہیں کہ کاش میں اپنی زندگی میں نے یہ نعمت حاصل کر لی ہوتی. تو جن کو یہ نعمت میسر ہے الحمدللہ, وہ قدر پہچانے, غنیمت جانے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت دے رکھی ہے, اس کو اہتمام کرو. ایک صحابی ایک مرتبہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کے ساتھ جہاد میں چلی, جہاد جیسی عظیم عبادت, اس میں چلی اور جہاد کی کس کے ساتھ؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو آپ نے پوچھا احی الوالدہ، کیا تیرے والدین تمہارے والدین زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہیں. قال فقیہ امام فجاہد، فرمایا جاؤ جہاد ان کے ساتھ کرو، یعنی ان کی خدمت کرو تو تمہیں جہاد کا ثواب زیادہ ملے گا. یہ فرمایا تھا سارے دوارا. تو بھائی یہ جن کی وہ یہ نعمت میسر ہے وہ اس کی قدر پہچان کر اس کو سمجھے، اس کی اہمیت سمجھ کر اس کی قدر پہچاننے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا کروں. تو ایک علامت تو یہ بیان فرمائی سرکار دوارم کا انسلی دل امت و رفتتا باندھی اپنی مالکہ کو جنے گی. دوسری علامت بیان فرمائی وانتر الحفاظ الرعات العادت رعاء الداء يتقابلون بالبنیان. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سرکار دوارم کا رفتہ یہ علامت آج کی دنیا کو دیکھ کر بیان فرمائی. فرمایا تم دیکھو گے کہ جو لوگ آج ننگے پاؤں ہیں، ننگے بدن ہیں، بکریوں کے چرانے والے ہیں، وہ اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے، ایک دوسرے کی ریس لگائیں گے کہ کس کی عمارت زیادہ بلند ہے. یہ کریں گے کون؟ وہ لوگ کہ جن کے جو آج ننگے پاؤں، پاؤں میں جوتا نہیں میسر، بدن پر کپڑا میسر نہیں، ننگے اور بکریوں کے چرانے والے، اور وہ کیا ہو جائیں گے؟ وہ اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے. اللہ میں مرتبہ دبئی جاتا رہتا ہوں تو وہاں ایک بہت مدت سے ایک ٹاور بن رہا ہے، ایک برج بہت اونچا بن رہا ہے دبئی، برج دبئی کے نام. تو ایسے ہی میں نے پوچھا کہ دیکھو بھائی یہ کتنا اونچا بنے گا؟ تو انہوں نے کہا جی ابھی اس کی اونچائی طے نہیں کی گئی کہ کتنی کتنی ہوگی. بھائی کیوں نہیں کی گئی؟ نقشہ تو بنا ہوگا، نقشہ بنانے کے بعد کیل شروع کیا ہوگا تو کتنی بنی؟ انہوں نے کہا یہ طے اس لیے نہیں کی گئی کہ ایک اور برج بن رہا ہے، پتہ نہیں سنگاپور میں یا ملایا میں، ملیشیا میں کسی جگہ، تو ابھی اس کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنے اور کتنے اس کی منزلیں ہوں گی اور کتنا اونچا ہوگا. تو یہ اس وقت تک بنتا رہے گا جب تک کہ وہ نہیں بن جاتا. اگر وہ 100 منزلہ کا ہے تو یہ 102 کا ہوگا، 104 کا ہوگا، تاکہ اس سے آگے بڑھا رہے ہیں. ابھی تک طے نہیں ہے، بن رہا ہے روز، جا کے دیکھو تو ہر روز اس کے اندر اس کی تعمیر ہو رہی ہے روز، اور کسی کو پتا نہیں کہ کتنا ہوگا. کیوں پتا نہیں؟ اس واسطے کہ مقابلہ ہے فلاں شہر سے، جو اس شہر کے اندر کا جو برج ہے وہ ہمارے سے نیچا رہے اور ہم اس سے اونچے ہو جائیں. یتقابلون فی البنیان، سرکار دو عالم نے فرمایا کہ ایک دوسرے سے ریس لگائیں گے، عمارتیں اونچی اونچی اور لمبی لمبی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے ریس لگائیں گے، آگے بڑھیں. اس کا مظاہرہ یوں تو ہوتا ہی رہتا تھا، جو بھائی ایک نے عمارت بنائی اس نے کہا ہم اس سے اونچی بناتے ہیں، اس نے بنائی اس نے کہا اس سے اونچی بناتے ہیں. لیکن یہ منظر کہ ابھی طے ہی نہیں کتنا بنائیں گے، تاکہ جو ہمارا حریف ہے وہ پہلے مکمل کر لے. اب پتا نہیں انہوں نے بھی طے کر رکھا ہے کہ نہیں، وہ ان کے انتظار میں رہے کہ جب یہ مکمل کر لیں گے تو ہم اپنا کریں گے. تو یہ منظر جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے بتلا تھا، اور اتفاق سے یہ نظارہ خاص طور سے مسلمان ملکوں میں یہ خلیج کے ممالک میں بہت نظر آ رہا ہے. سارے خلیج کے ممالک، وہ دبئی کیا اور ابوظہبی کیا اور قطر کیا اور بحرین کیا اور کویت کیا، اور یہ سارے علاقے حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ریگستان تھے، ریگستان صحرا چھپروں میں رہنے والے، الحفاظ العراق بدن کے اوپر کپڑے میسر نہیں تھے، پاؤں میں جوتے میسر نہیں تھے، اور ایک روایت میں العائدی میں العالم بھی ہے جو دوسروں کے دست نگر تھے، محتاج تھے. زیادہ سے زیادہ اگر کوئی بہت بڑا کسی کا روزگار ہوا تو بکریاں چرا رہا ہے، یہ تھے. آج جو ہے وہ امیر کبیر بنے ہوئے ہیں، اور امیر کبیر ہی نہیں یتقابلون فی البنیان، عبادتوں کے اونچائی میں ایک دوسرے سے ریس لگا رہے ہیں. اللہ، ایک حدیث میں نے دیکھی مصنف ابن ابی شیبہ میں، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی سے ملتی جلتی بات ہے، لیکن ایسی ہے جیسے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ سے یہ فرما رہے ہیں، اسی طرح وہ بھی ہے. حدیث میں فرمایا کہ اذا بعثت مکہ قوائما وصاب ابنیتها رؤوس الجبال فعند ذلك اذف الامر. فرمایا جب دیکھو مکہ مکرمہ کا پیٹ چاپ کر کے، یہ لفظ ہے مکے کا پیٹ چاپ کر کے نہریں جیسی نکال دی گئی ہیں، اور اس کی عمارتیں پہاڑ کی چوٹیوں تک پہنچ گئی ہیں، اب تو اسے بھی آگے چلی گئی. تو بہن کدالی کا عظیم الحبر، تو اس وقت سمجھ لو کہ قیامت کا وقت قریب آ گیا. یہ لفظ جو ہے جو مکے کا پیٹ پھاڑ کر پیٹ چاپ کر کے نہریں جیسی بنا دی گئی. پہلے کسی کے سمجھ میں نہیں آتا کہ پیٹ چاپ کرنے کا کیا مطلب ہوگا مکے کا. آج جا کر دیکھو کوئی پہاڑ ایسا نہیں ہے جس کا پیٹ چاپ نہ ہوگا، ہر پہاڑ کے اندر سے سرنگیں بنی ہوئی ہیں، اور راستے نکل رہے ہیں ادھر سے ادھر جانے کے، اور عمارتیں جو ہیں وہ رؤوس الجبال سے بھی اونچی جا رہی ہیں. ایسا ہے جیسے کہ سرکار دو عالم صاحب نے اپنے نگاہ مبارک سے سب کچھ دیکھ کر یہ بات بتا رہا ہوں. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے، جو وقت آ جائے گا جو ایسے لوگ جو کسی کے دوسروں کے دست نگر ہوا کرتے تھے وہ عمارتوں میں مقابلے کریں ایک دوسرے. اب یہاں ذرا یہ بات سمجھنے کی ہے کہ کیا اونچی عمارت بنانا کوئی ناجائز ہے؟ اونچی عمارت بنانا کوئی ناجائز ہے؟ گناہ ہے. اگر جائز حلال طریقے سے کوئی اونچی عمارت بنائے تو اور ضرورت کے مطابق بنائے تو کوئی گناہ تو نہیں. لیکن یہاں جس چیز کا خاص طور پر ذکر فرمایا گیا ہے علامات قیامت کے طور پر، اور جو مذمت کے ذرائع میں بات بیان کی گئی ہے، وہ ہے تقابل، ایک دوسرے سے اونچائی میں آگے بڑھنے کی کوشش، جس کا حاصل ریاکاری، نام و نمود، دکھاوا، ریس کہ میں اس سے آگے بڑھ آگے نکل جاؤں. تو یہ دنیا کے جتنے بھی جائز اور حلال اور مباح چیزیں ہیں ان سب کا یہی حال ہے کہ شریعت سے کوئی پابندی نہیں لگائی. بھائی اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو حلال پیسہ دیا ہے اور حلال پیسے کے ذریعے آپ جائز طریقے پر کوئی مکان بناؤ، اچھا بناؤ تو کوئی گناہ نہیں، اچھا بناؤ، آرام کا بناؤ. لیکن گناہ کہاں ہوتا ہے؟ گناہ وہاں ہوتا ہے جب آدمی اس لیے بنائے کہ میں فلاں سے آگے نکل جاؤں، مجھے دیکھنے والے دوسروں سے بڑا سمجھیں. جب یہ خیال آ جاتا ہے اور اس خیال کے تحت کوئی آدمی چاہے مباح چیز بنا رہا ہو وہ بھی گناہ ہو جاتا ہے. حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت پیرائے میں اس کو بیان فرمایا گھر کے سلسلے میں کہ گھر جو آدمی بناتا ہے اس کا ایک درجہ تو یہ ہے کہ آدمی بس رہائش کے قابل بنا لے گھر, جس میں گزارا ہو جائے, اپنا دھوپ سے بچ جائے, بارش سے بچ جائے اور رہ سکے, رہائش قابل رہائش, بحری یہ جائز, شریعت میں جائز. دوسرا درجہ اس کا ہوتا ہے آسائش, یعنی گھر رہائش کے قابل تو ہے ہی لیکن ساتھ ساتھ آسائش بھی ہے, آرام, آرام کے لیے اپنے اگر کوئی کام کرے گھر میں تو بھائی گرمی میں مثلا کچھ گرمی دور کرنے کا کوئی انتظام کر لے, سردی سے بچاؤ کا انتظام کر لے اور ایسا پکا مکان بنائے جو بار بار گرتا نہ رہے, یا آسائش یہ بھی جائے, اس میں کوئی مداحتا نہیں. تیسری چیز فرمایا آرائش, یعنی سجاوٹ, یعنی اس میں کوئی ایسا کام کرے کہ اپنے دربد کرنے کے لیے کوئی سجاوٹ بھی کرے. اب ایک آدمی یہ تو رہائش کی مقصد سے آج کل کوئی مکان بنائے پلاسٹر نہ کرے, پلاسٹر نہ کرے, بغیر پلاسٹر کے ایسے ہی بنا لے تو رہائش کے قابل تو ہے لیکن اس میں آسائش نہیں. اور دوسرا یہ کہ اس پر اچھا صرف یہ نہیں کہ پلاسٹر کرے بلکہ رنگ بھی اچھا تھا کرے, کٹرما لگائے دیکھنے میں کٹرما معلوم ہو, دیکھ کے دل خوش ہو کہ بھائی اچھا مکان ہے, اللہ تعالیٰ کے اچھی آتا ہے وہ بنا لے, کچھ چمن ومن لگا لے, کوئی اور آرائش کا انتظام کر لے جس سے سجاوٹ. لیکن سجاوٹ کس لیے؟ اپنا دل خوش کرنے کے لیے کہ میں داخل ہوں اس گھر میں تو میرا دل خوش ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر میری زبان سے نکلے, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی. یہ بھی جائے, اس میں بھی کوئی گناہ نہیں. تو رہائش جائے, آسائش جائے, آرائش جائے. چوتھی چیز ہے نمائش, دکھاوا. اس لیے بنا رہا ہے, اس کے اوپر اس لیے پیسے لگا رہا ہے اور اس لیے اس کے اوپر محنت کر رہا ہے تاکہ دکھانے میں لوگوں کو دیکھنے میں یہ پتا لگے یہ بڑے آدمی کا گھر ہے, یہ شاندار گھر ہے. دوسرے کے مقابلے پر اس کا ایک عظیم جسے شان و شوکت ہے, یہ ہے ناجائز اور حرام. اپنے دل خوش کرنے کے لیے بنا لو جائز, لیکن دوسروں سے آگے بڑھنے کی فکر اور یہ کہ میں دوسروں سے بڑھتا ہوا نظر آؤں, مجھے لوگ بڑا سمجھے, بڑا مالدار سمجھے, یہ ہے جو نمائش ہے اور جو حرام. سمجھو یہ, اور یہ چیز ہر یہ دنیا کے ساری مباحات میں یہ قاعدہ کام کرتا ہے. آپ سواری کو لے لو, اچھی سواری لے لو, چلنے والی ہو, چلتی کا نام گاڑی, وہ بھی اس کو ایسا بنا لو کہ جس کے اندر کوئی آسائش ملے, آرام کی گاڑی ہو, ٹھیک ہے, سبحان اللہ جائز ہے. آرائش کر لو اپنا دل خوش کرنے کے لیے, وہ بھی جائز. لیکن نمائش کہ میں ایسی گاڑی رکھوں کہ دوسرے دیکھ کر مجھے بڑا آدمی سمجھے, یہ ہے حرام. اور اسی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ دوسروں سے مقابلہ کر, اس کے پاس ایسی گاڑی آ گئی میں اس سے اچھی لے جاؤں گا, اس نے ایسا مکان بنا لیا میں اس سے اچھا بناؤں گا. یہ جو مقابلہ ہے یہ ہے تو نہ جائے. فرمایا الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, یہ جو دوڑ ہے نا ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ, جس کو تکاثر فرمایا, ایک جگہ فرمایا کہ حیات دنیا کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا تکاثر فی الاموال والاولاد, یہ زندگی میں یہی ہے کہ آدمی زیادہ مال جمع کر لے, دوسرے سے زیادہ بڑھ جائے مال میں, دوسرے زیادہ بڑھ جائے اولاد میں. اور سورہ تکاثر میں خاص طور پر فرمایا حاکم التکاثر حتی زرتم البقاد, یہ جو تم نے ریس لگائی ہوئی ہے دوسروں کے آگے بڑھنے کی, یہ تم نے اس نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے. حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ قبرستان تک پہنچ جاؤ گے. یہ جو فکر ہونی چاہیے تھی کہ آخر میں میرا انجام کیا ہوگا, قبر میں جا کر میرا کیا بنے گا, اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی تو کیا ہوگا, اس فکر کو چھوڑ کر تم نے اپنی ساری فکر کس طرف لگائی ہوئی ہے کہ کس طرح دوسرے سے آگے بڑھ جاؤں, کس طرح دوسرے سے زیادہ میرا مال ہو جائے, کس طرح دوسرے سے زیادہ میری جائیداد ہو جائے, میری گاڑیاں ہو جائیں, میرے بنگلے ہو جائیں. تو کس نے تم کو غافل کر دیا, الحاکم التکاثر. اور میرے بھائیوں, یہ دوسرے سے آگے بڑھنے والی بات جو ہے نا, یہ صرف امیروں کبیروں ہی میں نہیں, جو بڑے بڑے دولت مند لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر کریں تو نہ جائز ہے, نہیں نہیں, جو ہیں غریب زیادہ پیسے والے نہیں ہیں, لیکن کوئی کام بھی اس لیے کر رہے ہیں کہ پلس آگے بڑھ جاؤں, تو یہ اور زیادہ برا ہے, ناجائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ غریب آدمی کو تو چاہیے کہ اپنی استطاعت کے اندر رہ کر اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائے, اور وہ دوسروں سے آگے بڑھنے کی فکر کرے گا تو اس کے لیے اس کو اپنی حدود سے آگے متجاوز ہونا پڑے گا, اس کی وجہ سے بعض اوقات ناجائز آمدنی حاصل کرنی پڑے گی, اور نہ جانے کیا کچھ ہوگا. یہ فتنہ سارا دیکھو, چاروں طرف نظر دوڑا کے دیکھو فتنہ کیا ہو رہا ہے. اور خاص طور سے بھائی, یہ بیماری خواتین میں بہت زیادہ ہے. اور تو کہ فلاں نے ایسا جوڑا بنا لیا تو میں اسے اچھا بنا لوں, فلاں نے ایسا زیور بنایا تو میرا زیور اسے اچھا ہو جائے. ارے بھائی, اپنے دل خوش کرنے کے لیے اپنی استطاعت کے اندر جتنا بنا سکتے ہو بنا لو, لیکن دوسروں کی اوپر نگاہ رکھ کر جو فلاں کا ایسا جوڑا, فلاں کا ایسا زیور, فلاں کی ایسی دنیا کی چیزیں, میں اس سے آگے بڑھ جاؤں, یہ فکر جو ہے یہ ناجائز ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے شوہروں کے اوپر دباؤ ڈالتی ہیں کہ بھائی فلاں کے گھر میں تو اس نے ایسے اپنے بچوں کے لیے ایسے کپڑے بنائے تھے, ہم بھی ایسے بنائیں گے. یہ تو اب شوہروں پر دباؤ, اب شوہر بیچارہ اگر اس کی ذرائع آمدنی اتنے نہیں ہے کہ وہ فرمائشیں پوری کر سکے, تو وہ سو اوڑے توڑے کرے گا, کسی نہ کسی طرح لا کر اس کی فرمائش پوری کرے گا, کہیں سے رشوت لے گا, کہیں سے دھوکہ بازی کرے گا, کوئی اور ناجائز طریقہ اختیار کرے گا, کسی طریقے سے میں یہ فرمائشیں پوری کروں, اس کے نتیجے معاشرے میں فساد پھیلا ہوا ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر قیامت کی جو علامتیں بیان فرمائیں, اور ان علامتوں میں عمارتوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جو ریس لگانے کی جو مذمت بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی کام میں, دنیا کی کسی بھی چیز میں تم اپنی راحت کے لیے, اپنے شوق کے لیے, اپنی خوشی کے لیے کر لو, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے, کوئی گناہ نہیں. اگرچہ اچھا یہی ہے کہ آدمی قدر ضرورت پر اکتفا کرے, زیادہ بڑھے نہیں, آگے نہ بڑھے. لیکن اگر جواب کی حد تک ہے کہ آدمی اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے, اپنی خوشی کو پورا کرنے کے لیے جائز حدود میں رہ کر قرضہ لینا نہ پڑے, کوئی دوسرے کا حق مارنا نہ پڑے, تو اس طرح کرنے میں ٹھیک اجازت ہے. مگر بھائیوں اور بہنوں, یہ جو دور ہے ایک دوسرے سے آگے نکلنے, یہ ہے خطرناک, یہ زہر ہے جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بھی اشارہ کرتا ہے. یتقابلون فی البنیان, اور عمارتوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم دے اس بلا سے ہم سب کو نجات عطا کرے. دعا کیا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یا اللہ یہ سارا کچھ ہوتا ہے حب دنیا کے نتیجے. دنیا کی محبت دل پر چھا جاتی ہے اور دنیا کی محبت کے نتیجے میں آدمی یہ اس بلا میں مبتلا ہوتا ہے. تو یہ خلاصہ ہے اس حدیث کا. اور ایک دوسری حدیث میں, یعنی کسی حدیث کی دوسری روایت میں الفاظ یہ ہے کہ اذا رأیت الحفاة العراة ثم البکم ملوک الارض, یعنی علامتیں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ ایسے لوگ جو ننگے پاؤں ننگے جسم والے, یعنی کپڑے میسر نہیں ہیں اور بہرے گونگے ہونے کا معنی یہ ہے کہ بولنے کی تمیز نہیں. گونگا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ حقیقی, مطلب یہ کہ بولنے کی تمیز نہیں, بولنے کا طریقہ نہیں. اور بہرے ہونے کا معنی یہ کہ دوسرے کی بات کو صحیح طریقے سے سننے کا سلیقہ نہیں. ایسے لوگ جو ہیں ملوک الارض بن جائیں گے, زمین کے بادشاہ بن جائیں گے. نا اہل لوگ بادشاہ بن جائیں گے. ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کی کیا علامت ہے, تو آپ نے فرمایا اذا بسل الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ, کہ جب معاملات جو ہیں وہ نا اہلوں کے ثبوت کر دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کرو, اس کا نظر دوڑا کے دیکھ لو. ملوک الارض زمین کے جو اس وقت بادشاہ بنے ہوئے تھے, بڑے بڑے ملکوں کے بادشاہ, بادشاہ سے مراد حکمران, وہ چاہے اس کو بادشاہ کہہ لو, چاہے صدر کہہ لو, چاہے وزیر اعظم کہہ لو, بات کرنے کا طریقہ نہیں, بات کرنے کا طریقہ نہیں اور بات سننے سمجھنے کا طریقہ نہیں, اور بادشاہ بنے ہوئے اور سربراہ بنے ہوئے. تو نا اہلوں کی قیادت اور قیادت یہ بھی علامات قیامت میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کروں. اب بھائی کچھ بات اور بھی عرض کرنی تھی سلسلے میں کہ تاکہ بات پوری ہو, لیکن اب اور مزید عرض کرنے کا کچھ وقت بھی کم ہے اور کچھ آج کل تھکن ہو جاتی ہے ذرا بول کے. تو اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ اگلے جمعہ میں اس کا تتمہ عرض کروں کہ علامات قیامت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں ان کی تھوڑی سی تفصیل, مزید تفصیل, اور اس سے جو پیغام ہمیں ملتا ہے ہمیں کیا کرنا ہے ان علامات قیامت کے موقع, تو وہ ذرا تھوڑی سی تفصیل چاہتا ہے. آج وقت بھی کم ہو گیا اور اب کچھ انشراح بھی نہیں ہو رہا مزید بولنے پر, لہٰذا اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی اور توفیق عطا فرمائی, تو انشاءاللہ اگلے اتوار کو عرض کروں گا. اس وقت تو خلاصہ جو ہے اتنا ہے کہ ان علامات قیامت سے ہمیں دو زبردست سبق مل رہے ہیں, ایک والدین کی خدمت اور اطاعت اور ان کے حقوق کی ادائیگی کی اہمیت, اور دوسرے دنیا کے ساز و سامان میں ریاکاری, نام و نمود اور کی خاطر ایک دوسرے سے ریس لگانے کی برائی اور اس کا گناہ ہونا, اس سے فوراً توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہم سب کو اس بلا سے نجات عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا أرحم الراحمين، يا غياث المستغيثين، يا أمان المستجيرين، يا مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا ورحيمها، ارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. يا أرحم الراحمين، من فضل وكرم ومن رحمة ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. اے اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. یا اللہ دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما. یا ارحم الراحمین، یا غیاث المستغیثین، اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمیں، ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب، ہر طرح کے شر سے، منکرات سے، معصیتوں سے، گناہوں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرما. اے اللہ ہم کے ہمت عطا فرما دے، ہم پہ حوصلہ ہے حوصلہ عطا فرما دے. یا اللہ اس قیامت کے قرب کے زمانے میں، اے اللہ کی فتنے چاروں طرف نکلے ہوئے ہیں، اے اللہ اور فتنوں سے ہماری، ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرما. یا اللہ سب کی حفاظت فرما. اے ارحم الراحمین، اتباع سنت کی توفیق سے کامل و راسخ عطا فرما. اے اللہ اتباع سنت کی توفیق سے کامل و راسخ عطا فرما. اے اللہ ہر طرح کے شر سے، فتنے سے ہماری، ہمیں نجات عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ظاہری اور باطنی امراض سے نجات عطا فرما. یا اللہ ظاہری اور باطنی امراض سے نجات عطا فرما. اللهم آتی انفسنا تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها و مولاها. یا اللہ، یا ارحم الراحمین، یا غیاث المستغیثین، ہر طرح کے شر فتنے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہم نے پڑھی اور سنی ہیں، اے اللہ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما. اے اللہ کسی بھی خیر سے ہمیں محروم نہ فرما. اے اللہ کسی بھی خیر سے ہمیں محروم نہ فرما. اے اللہ اپنی رحمت سے کسی بھی خیر سے ہمیں محروم نہ فرما. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. یا ارحم الراحمین، ہمیں اپنے نفس اور شیطان کے شرور سے ہماری حفاظت فرما، ان کے مکائد سے حفاظت فرما. یا اللہ، جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی درخواست کی، اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ان کے تمام جائز مرادوں کو پورا فرما دے. اے اللہ ان کی مشکلات کو آسان فرما دے. اے اللہ ان کی مشکلات کو آسان فرما دے. یا اللہ، ہم میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما. جو تنگدست ہیں ان کی تنگدستی کو دور فرما. جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو رفع فرما. یا اللہ، ہمارے ملک کے حالات کی بھی اصلاح فرما دے. اے اللہ، اپنی رحمت سے ہمارے ملک کے حالات کی بھی اصلاح فرما دے. اے اللہ، ہمیں حکومت عادلہ عطا فرما. اے اللہ، ہمیں حکومت عادلہ عطا فرما. یا اللہ، بد امنی کو دور فرما دے، بے چینی کو دور فرما دے. اے اللہ، یا اللہ رب الرحمین، پریشانیوں کو، ساری پریشانیوں کو جس میں عوام مبتلا ہے، اپنی رحمت سے ان کو دور فرما دے. اللهم انا نسالک من خیر ما سالک من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين. امين برحمتك يا رب.